وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کی اعلیٰ سفارتکار ایلس ویلز کے اسلام آباد دورے کی خبر سے شروع کریں گے, جہاں انہوں نے پاکستانی انتظامیہ کے ساتھ علاقائی معاملات پر گفتگو کی. آگے چل کر ہم قومی احتساب بیورو میں نواز شریف اور شہباز شریف پر چلنے والے مقدموں پر تفتیش, اور آخر میں ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر بات کریں گے کہ امریکہ میں قانونی طور پہ آنے والوں کی تعداد کو کم کیا جائے. اور آج ہم فیس بک پہ نہیں ہیں, صرف ٹیلی فون پہ ہیں, لہٰذا آپ لوگ مفت کال کر کے اس پورے گھنٹے میں بحث میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے 15-20 منٹ تک ہمارے ساتھ ہوں گے مشرق وسطی میں, ترکی میں اور الجیریا میں کام کرتے تھے بطور پاکستانی سفیر مشتاق مہر, جو آج کل اسلام آباد میں ہیں, اور یہاں کارنیل یونیورسٹی میں پبلک پالیسی کے پروفیسر رضا رومی بھی اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اسی موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
امریکہ کی قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے جمعرات کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی. سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ایلس ویلز کی وزارت خارجہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکی وفد کو خطے کو درپیش چیلنجوں بشمول افغانستان میں سلامتی کی صورتحال سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا گیا. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور اس کے خطے میں امن و سلامتی پر اثرات کے بارے میں بھی امریکی وفد کی توجہ دلائی. ایلس ویلز کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری اہم ہے. بیان میں امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہا اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری کی اہمیت سے بھی اتفاق کیا. آنے والے سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی ایلس ویلز نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
Well, her visit is taking place in the backdrop of US policy review on Afghanistan.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایلس ویلز یہ دورہ ایسے وقت کر رہی ہیں جب صدر ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی نئی حکمت عملی کی تیاری میں مصروف ہے.
We consider it an important visit which provides us an opportunity to discuss the entire gamut of bilateral relations and share a perspective on Afghanistan and issues related to this region.
نفیس زکریا نے کہا کہ ہم اسے ایک اہم دورہ سمجھتے ہیں جس میں ان کے بقول تمام دو طرفہ معاملات بشمول افغانستان اور سرحدی امور پر پاکستان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملا. ایلس ویلز سے ملاقات میں تہمینہ جنجوا نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ کے جاری جائزے کے نتیجے میں افغانستان اور خطے میں امن و مصالحت کے فروغ کے لیے ایک جامع سیاسی حکمت عملی سامنے آ سکے گی. ایلس ویلز پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کی قائم مقام نمائندہ خصوصی کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. گزشتہ ماہ امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن سینیٹر جان مکین کی قیادت میں امریکی کانگریس کے ایک 5 رکنی وفد نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا, جس دوران امریکی وفد دہشت گردی سے متاثرہ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان بھی گیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ایلس ویلز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اردو بولتی ہیں, ہندی بولتی ہیں, مشرق وسطی میں ماہر ہیں اور روس کے معاملات پر بھی مہارت رکھتی ہیں. ہم مشتاق مہر سے ابتدا کرتے ہیں. مہر صاحب, نظر آتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو خاصی اہمیت دے رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک افغانستان کا معاملہ جو ہے یا ساؤتھ ایشین پالیسی وضع نہیں ہوئی ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی کس قسم کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان میں حل تلاش کیا جائے.
جی بہت مہربانی آپ نے مجھے پروگرام میں آج دعوت دی. پاکستان کو امریکہ کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمارا ایک تاریخی پس منظر ہے. ہم نے 1950 میں یہ تعلقات شروع کیے تھے, یہ رشتہ باندھا تھا جس میں ڈیفنس سب سے امپورٹنٹ تھا, پھر اکنامک اسسٹنس آئی, اور فائنلی ہم نے 1980 میں اپنی سیکیورٹی کو دو پہ لگا کے افغانستان میں ان کی مدد کی. اور ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان جو ہے ایک پرو ویسٹ فری لبرل کنٹری کا روپ دھارنا چاہتا ہے, اس میں امریکہ خاص طور پہ ہماری مدد کرے گا کیونکہ وہ ایک ورلڈ پاور تھا اور بڑا اسٹریٹجک رول پلے کرتا تھا ورلڈ افیئرز میں. لیکن یہ کچھ چینجز ہوئیں, جیسے سب سے پہلے تو ہمارے نیوکلیئر پروگرام پہ ریسٹرکشن لگی جن کو ڈفرینٹ اسکیموں سے یاد کیا جاتا ہے, اور ہمارا ناٹکا بند کیا گیا. پھر وہ اوباما صاحب کے جو 8 سال تھے وہ بڑے ڈیزاسٹرس تھے پاکستان کے لیے. پاکستان کی مدد نہیں کی گئی اور پاکستان کو ڈیریل ہونے کے لیے اٹیمپٹ کی گئی, اور ہندوستان کو پش کیا گیا کہ ہندوستان ایک ریجنل پاور بن جائے تاکہ وہ چائنا کو کم از کم اپوز تو نہ کرے لیکن چائنا کے خلاف ڈیفنس اپنا پیدا کر سکے, انڈین اوشن پہ وہ رول کر سکے, ساؤتھ ایشیا میں وہ پیوٹ کا رول ادا کرے. تو یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو گئی. جو آپ کا سبجیکٹ ہے افغانستان, اس میں مین پاکستان کی کنسیڈریشن یہ ہے کہ پاکستان ایک نیشنل گورنمنٹ کو پریفر کرے گا افغانستان میں, جس میں تمام نیشنلٹی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ پختون فیکٹر جو ہے جی, وہ 40-45% کے قریب پاپولیشن ہے. پھر وہ کچھ دیر کے لیے وہ حکومت میں رہے طالبان, اور بہت حد تک وہ افغانستان کو رول کرتے رہے, لیکن یہ جو نئی ڈسپنسیشن آئی ہے 21st century میں, خاص طور پہ یہ کمیونسٹ ٹیک اوور کے بعد, وہاں پہ سوشلزم اور وہاں پہ پاپولرزم, اور اس میں پھر بہت سی چینجز آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پختون کے علاوہ تاجکس اور دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پارٹیسپیشن دی جائے. اٹ واز ویری گڈ. جو مشکل بات ہے وہ دو مین پوائنٹس ہیں وہاں پہ, ایک تو امریکن پریزنس, کیونکہ وہ پختون ہیں افغان ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے, اس کا ہم نے ریزولوشن ڈھونڈنا ہے, اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. اور دوسرا وہ ہندوستان نے جو وہاں پہ بے وقوفی کر کے میسو انویسٹمنٹ کی ہے, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی ہے, روڈز بنائے ہیں جو ایران کے تھرو وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو سارا سینٹرل ایشیا, چائنا, رشیا, پاکستان, ریجنل کنٹری جو ہیں وہ کوئی زیادہ پسندیدگی کی نظر سے, اپروول کی نظر سے نہیں دیکھتے, تو اس کا کوئی سدباب نکالنا پڑے گا, اور اس کا یہ چارہ ہوگا کہ ان تمام ہندوستان کے پروگرام کو ایک ریجنل انٹیگریشن میں لانا پڑے گا. ہندوستان نے ریجنل انٹیگریشن کی بجائے جو سارک ایک آرگنائزیشن تھی اس کو بھی بند کرنے کا سوچا ہے, اس کی بھی میٹنگ نہیں ہونے دیتے. تو پاکستان میں یہ اپریہنشنز ہیں کہ افغانستان تو ہمارا برادر ملک ہے, اس کو تو ہم راضی رکھیں گے, اس کے ساتھ ہماری بھی پشتون پاپولیشن ہے, ان کی بھی پشتون پاپولیشن ہے, ہم اپنے ریلیشن شپ مینٹین کر سکیں گے, لیکن جو باہر کی پاورز ہیں, آؤٹ سائڈ پاورز ہیں, انہیں ہماری بات سننی پڑے گی.
اچھا مہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم یہاں امریکہ لوٹتے ہیں جہاں کارنیل یونیورسٹی میں پبلک پالیسی کے پروفیسر رضا رومی ہمارے ساتھ ہیں. رضا رومی, یہ بتائیے, ٹرمپ انتظامیہ کو جولائی کے بیچ میں اپنی افغان ریویو مکمل کرنی تھی, ہم نے دیکھا کہ اب اگست بھی آ گیا ہے, یہ ریویو مکمل نہیں ہوا. جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایلس ویلز جو ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے لیے, وہ پاکستان گئی ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ افغان معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے؟
دیکھیے, ٹرمپ انتظامیہ کا تو بالعموم یہ مسئلہ ہے کہ ان کو خارجہ پالیسی جو ہے امریکہ کی وہ اس کے بارے میں ابھی تک بہت سارے ابہامات اور کلیئرٹی نہیں آ سکی, اور کچھ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا فورن پالیسی میں کوئی تجربہ نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایک طرح کے ایک بحران کا بھی شکار ہے کہ وہاں پر تقریباً 16 سال سے ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور وہ ختم نہیں ہو پائی. وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے, وہاں رہنا بھی مشکل ہے, اور اس لیے مختلف جو ہے ایک بے یقینی اور گومگو کا شکار ہے امریکی پالیسی. اور یہ ریویو تو جاری ہے کافی عرصے سے, لیکن ابھی تک جو اس کی ہمیں ابتدائی جو اس کا خاکہ دکھائی دیا وہ یہی دکھائی دیا کہ ٹرمپ صاحب اور ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں سے افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتے, جو کہ اوباما کی پالیسی تھی کہ ایک فیزڈ وڈرول کیا جائے. اب شاید وہ نہیں ہو رہا, اور وہاں پر امریکی جو افواج ہیں وہ مزید رہنے کا سوچ رہی ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو مزید ملٹری ایکشن کر کے وہاں پر ایک نئی جو ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. جس ظاہری بات ہے پاکستان کا کلیدی کردار ہے, مگر پاکستان کے اوپر جو مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں امریکی انتظامیہ اور امریکی کانگریس کی طرف سے, وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے اس وقت درپیش ہے. اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ تو ابھی آپ نے انہوں نے کافی جو ہمارے صاحب فرما رہے تھے وہ کافی جامع انداز میں انہوں نے پیش کر دی کہ پاکستان کے خدشات کیا ہیں. دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے جو اہم نقطہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کا, وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ہندوستان کا انفلوئنس جو ہے وہ ایک حد تک رہے اور زیادہ نہ بڑھے, کیونکہ پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں وہ مغربی اور مشرقی محاذ پر دونوں طرف ایک ہاسٹائل گورنمنٹ نہیں چاہتے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کا ایک ڈائلما بھی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ اپنا مغربی فرنٹ جو ہے اس کو کسی حد تک سیکیور رکھیں. اور یہ بدقسمتی سے اس کے بیچ میں اور اس کی جو جڑ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں جو تناؤ ہے جو کہ ابھی بھی جاری ہے اور پہم جاری رہتا ہے, یہ اس سے لنکڈ ہے. جب تک انڈیا پاکستان کا کوئی آپس میں مذاکرات کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اس وقت تلک یہ مسئلہ جو ہے اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا.
جی ہاں رضا رومی, اسی پر آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی. مشتاق مہر صاحب نے کہا کہ امریکہ کا وہاں ہونا اور دیگر یہ کہ بھارت کا وہاں پریزنس اور سرمایہ کاری جس طرح بھارت کر رہا ہے, یہ چیزیں ہیں جو کھٹکتی ہیں. ایسے میں آپ نے دیکھا کہ ایلس ویلز جو خاصی تجربہ کار ہیں, آپ کے خیال میں وہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں یا سفارتکاری کو آگے بڑھانے پر بات کریں گی؟ کیا وہ مشورہ دیں گی کہ افغانستان کے معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے زیادہ حل کیا جائے؟
جی, میرے خیال سے ان کی جو پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ کوئی سفارتکاری کے ذریعے اگر اس کا کوئی مسئلہ جو ہے اس کا کوئی حل نکلتا ہے تو وہ تو بہترین یوں سمجھیے کہ راستہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی مختلف باتیں اور مختلف سٹیجز کے اوپر یہی بات ہوتی رہی ہے کہ کس طرح سے جو طالبان کے وہ فیکشنز جو کہ نہیں اس وقت تلک آتے میز پر, ان کو پاکستان کی فیسیلیٹیشن اور انٹروینشن سے لایا جائے مذاکرات کی ٹیبل پر. اور وہ پاکستان نے کوشش بھی کی تھی, جنرل راحیل شریف نے کافی حد تک ایک کمٹمنٹ بھی کی اور پاکستان نے کوشش بھی کی, مگر وہ معاملہ حل نہ ہو سکا اور وہ ابھی تک معاملہ حل نہیں ہوا. اور اسی لیے پاکستان کو لانا پڑے گا اور ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی جو طالبان فیکشن خصوصاً حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کے ساتھ एक समझौते की सूरत निकालनी होगी।
अच्छा।
क्योंकि मिलिट्री एक्शन जो है शायद वो नहीं काम करेगा, क्योंकि देखिए अगर अगर फौजी एक्शन के थ्रू अफगानिस्तान में अमन या स्टेबिलिटी आनी होती तो अभी 16 साल में आ गई होती।
अच्छा।
और आज ऐसा नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहे। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमरीका की आला सिफारतकार एलिस वेल्स के इस्लामाबाद दौरे के बारे में। हमारे साथ मशरक़ वस्ती में अल्जीरिया और तुर्की में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मुश्ताक महर हैं। उनके साथ यहाँ अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर रज़ा रूमी हैं। हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, उनको भी हम सुनते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
जी कॉलर्स को सुनते हैं कोहाट से, मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बात कीजिए।
हेलो।
जी जी बात कीजिए।
मैं अर्ज कर रहा हूँ
जी जी
कि पाकिस्तान ने तो नजराने पेश किए मगर अमरीका इनसे खुश नहीं होता है। मैं मुश्ताक महर साहब से ये गुजारिश है कि इसके साथ इंडिया को मजबूत बना रहे और इंडिया ने 65 कौंसल खाने अफगानिस्तान में बनाए हैं। ये किस चीज के लिए बनाए? तालिबान चीखे मार रहे हैं कि जब तक गैर मुल्की फौज मौजूद है हम कभी भी मुजाकरात नहीं करेंगे। अमरीका और फौजों को लेकर आ रहे और ज्यादा कर रहे हैं।
अच्छा।
तो पाकिस्तान का
ठीक आपने अच्छा नुकता उठाया। गुलाम खान ने कॉल किया है अटक से।
मैडम जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी जी बात कीजिए।
हेलो।
जी जी बात कीजिए।
जी आज ये है मैडम की ये जो अभी कुछ मैडम आई है हालात को संवारने की कोशिश करने के लिए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। हम भी सुन सुन के ये मुज़ाकरात और हमारे कान पके हुए हैं। मसला सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में अमरीकी कौम और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर अब मुस्तकिल मिजाजी खत्म हो चुकी है। उनके मुकैन साहब यहाँ पे आए,
बहुत दिलचस्प आपने भी अच्छा नुक्ता उठाया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुरीद खान मियाँ वाली से।
सलाम वालेकुम जनाब, दौर साल से याद कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि अमेरिका मामा लगता है अफगानिस्तान का, इंडिया और अमेरिका वहाँ से निकल गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम भाई हैं, हम खुद जो है फैसला कर लेंगे। हमें
शुक्रिया आपकी बात सुन ली हमने। और आजाद कश्मीर से हमें कॉल किया है मंशा ने।
सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम सलाम।
जी
जी बात कीजिए।
बाजी मेरा ये सवाल है कि अमेरिका का कोई भी बंदा आता है, पिछले दिनों में आई थी 5 रुकनी टीम आई थी, उन्होंने वो भी अफगानिस्तान के लिए आई थी, आजाद की जो मकबूजा कश्मीर है उधर लोग मर रहे हैं, उनको मार रही है, उनकी आर्मी मार रही है, डेली फायरिंग हो रही है, इधर हमारे बॉर्डर पे भी हो रही है।
ये आपने अहम नुक्ता उठाया क्योंकि बताया जाता है कि एलिस वेल्स पूरे मतलब पहले भारत में भी काम कर चुकी हैं और वो मसले से बखूबी वाकिफ हैं। हमें जी जी आपके कॉल करने का शुक्रिया। शेर अफजल खान ने हमें कॉल किया है। वालेकुम सलाम।
हाँ मैडम, अमेरिका को चाहिए कि वो पाते बंद कर जो है एक मुल्क में मुदाखलत न करे, दोस्त बन के जो है दाखिल हो जाए, मकानी लोगों को सिक्योरिटी में ले ले। जिस तरह सऊदी अरब में आराम को कंपनी है वहाँ पर मकानी लोग सिक्योरिटी की हिफाजत करते हैं, जितनी भी कंपाउंड है उसमें सब सऊदी लोग है मुसल्ला है और वो इनकी हिफाजत करते हैं। 1967 में इधर जो है।
अच्छा शुक्रिया आपके कॉल करने का। मतीन सुलेमानी ने हमें कॉल किया है लंडी कोटल से।
मेरे में ये मेहमान आजाद से पूछना चाहता हूँ कि आया हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मसला जरूरी है हल पाना, क्योंकि अफगानिस्तान की आजादी मंजूर की जा चुकी है, जबकि अफगानिस्तान का मसला तो چین اور روس کا کام ہے کہ وہ حل کرے. اس کے علاوہ امریکہ تو زخمی سانپ ہے نا, باقی جو ٹوئنٹی ہے نا
ٹھیک ہے,
ٹھیک
ہے ٹھیک ہے. شکریہ 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 شکریہ. ریاض خان نے کال کیا ہے گجر خان سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال ہے کہ امریکہ افغانستان میں کیا تلاش کر رہا ہے؟
اچھا سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا ہے آپ نے, بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے. عنایت نے کال کیا ہے کشمیر سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میرا سوال یہ ہے کہ یہ جب امریکہ افغانستان میں اس نے اکوپائی کی تھی تو اس کے پاس جواب یہ تھا کہ میں اسامہ بن لادن ٹارگٹ ہے. اب جب وہ اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے تو اب کیا باقی کیا جواب؟
وہی وہی سوال. اور بالکل ہم یہاں رضا رومی سے یہ سوال کریں گے. لیکن بہاول پور سے کال کیا ہے امجد نے. جی جناب ذرا مختصر بات کیجیے. امجد بہاول پور سے. اچھا اور محمد حسین نے کال کیا ہے. جی بات کیجیے.
جی جی یہ جو لڑائی اور جنگ میں فساد کا مسئلہ اس لوگوں نے اٹھایا ہے, شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ ہے. یہ پاکستان اور افغانستان اگر یہ بغیر سفارتکار جو ہے یہ اگر اپنے سفارت تک موجود رکھے تو ان شاء اللہ یہ کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. انڈیا ہوگا یا امریکہ ہوگا یا برطانیہ ہوگا یا کینیڈا ہوگا, کوئی بھی سفارتکار اپنے سفارتکار تک.
بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ نے آپ نے کال کیا, آپ نے اپنے رائے کا اظہار کیا. رضا رومی بڑی دلچسپ باتیں ہیں. اور سوال یہ ہے کہ 16 سال ہو گئے, کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ اسامہ بن لادن کے پیچھے گیا تھا, وہ تو پکڑا گیا مارا گیا جو بھی ہوا, اس کے باوجود امریکہ ابھی افغانستان میں ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت ہم نے جو واشنگٹن میں خبریں سنی تھیں وہ یہ کہ امریکہ کہتا ہے کہ چین وہاں سے فائدے اٹھا رہا ہے, غالباً کچھ معدنیات وغیرہ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. امریکہ کیا دیکھ رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایسی چیز انہیں ملے گی جنگ کے علاوہ؟ کچھ اور بھی یہاں سوچ پائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے؟
دیکھیے یہ معدنیات کا مسئلہ بالکل اس میں بھی حال ہی میں نیو یارک ٹائمز میں بھی ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں اس چیز کا اندیا دیا گیا ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں رہنا جو ہے وہ بھی اس معاملے سے جڑا ہے کہ وہاں پر اربوں ڈالر کے معدنیات جو ہیں وہ موجود ہیں اور یقیناً امریکہ اسے فائدہ اٹھانا چاہے گا. لیکن یہ بحث ایک یوں سمجھیے کہ نہیں ہے. اگرچہ اوباما انتظامیہ میں تو چین کو کافی حد تک امریکہ سپورٹ کر رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں کسی کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جائے اور حل نکالے, اور کافی حد تک اس پر بات بھی ہوئی اور مذاکرات بھی ہوئے جن کو امریکی آشیرواد حاصل تھی. مگر ظاہری بات ہے ٹرمپ صاحب کے آنے سے جو ہے پالیسی کا نقطۂ نگاہ جو ہے وہ بدل گیا ہے اور بدل رہا ہے تہم. تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بالکل اس وقت یہ چاہے گا کہ ایک تو دیکھیے معدنیات کے علاوہ امریکی جو خطے میں امریکہ کی پریزنس ہے اور جو امریکی لیڈرشپ اور رول ہے وہ بھی اگر امریکہ وہاں سے یکسر طور پر وڈرا کر جاتا ہے اور وہاں پر چین کوئی نہ کوئی سمجھوتے کی صورتحال نکال لیتا ہے تو وہ پھر ایک اور امریکی ریٹریٹ ہوگی اس خطے میں, اور وہ جو انفلوئنس ہے شاید وہ امریکہ کا وہ کم ہو جائے. تو اور یہ امریکہ میں ایک انگزائٹی بھی ہے کہ اس صدی میں چین کی جو رائز ہے اس سے ایز اے گلوبل پاور, اس سے امریکی جو ایک منوپلی ہے گلوبل پاور کے اوپر اس میں کس حد تک کمی آئے گی, اور جو کہ شاید اب آنا شروع تو ہو گئی ہے مگر یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر آڑے آ گیا. دوسرا یہ معدنیات کے علاوہ دیکھیے وسطی ایشیا میں بہت سارے تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں اور چین اس وقت جو ہے وہ مکمل طور سے ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے اور ان کے استعمال کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر کھڑا کر رہا ہے ون بیلٹ ون روڈ اور پاکستان میں سی پیک کے ذریعے. اور جو امریکی بدقسمتی سے جو ایشیا کی پالیسی ہے اوباما نے جس کا اعلان بھی کیا تھا وہ بہت حد تک یوں سمجھے ناکام بھی ہو گئی ہے اور اس کی اب کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہوئی ٹرمپ کے دور میں. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑا مسئلہ بھی درپیش ہے امریکہ کو. مگر ان دا شارٹ ٹرم امریکہ کے کا بالکل نمبر ون ٹارگیٹ تو اسامہ بن لادن تھا ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہاں پر عدم استحکام کی صورت حال رہتی ہے اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی تو پھر افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ وہاں پر سینٹرل ایشیا اور دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے اور داعش کے لیے ایک بہت بڑا بلیڈنگ گراؤنڈ ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مشتاق مہر صاحب. ہمارے پاس صرف کوئی دو منٹ ہیں, لیکن اگر اس میں آپ بات کر سکیں کہ روس کا آپ کوئی کردار دیکھتے ہیں سفارتکاری میں, کیونکہ جس طرح سے کالرز نے بھی اسی پر زور دیا, تو امریکہ اور روس کیا مل بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں افغانستان کے حوالے سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن ملٹری پریزنس ہے وہ بنیادی طور پہ پروجیکشن آف پاور ہے, نہ تو وہ مٹیریل ریسورسز کے لیے, نہ وہ تیل کے لیے, نہ وہ گیس کے لیے ہے. اگر تیل گیس ڈھونڈیں گے تو وہ پیسفل مینر سے ڈھونڈیں گے, اور یہ پروجیکشن آف پاور یہ پورے ریجن کو کور کرتی ہے جس میں ایران بھی شامل ہے اور رشیا بھی شامل ہے اور چائنا بھی شامل ہے. وہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں سینٹرل ایشین تک رشین بیئر کو اور چائنیز ڈومینیشن کو. تو امریکن کا ایک ورلڈ ویو ہے, اس ورلڈ ویو میں افغانستان ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا ہے جہاں وہ آئے ہیں غلطی سے, لیکن اب وہ جانا نہیں چاہتے. تو جو پرابلم افغانستان کے اندر ہے وہ امریکہ کی وجہ سے یا چائنا کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان کا انٹرنل پولیٹیکل پرابلمز ہے جس کو ریزالو نہیں کر سکے. اور جو اس میں میجر ڈینجر ہے وہ امریکن فورسز نہیں ہے بلکہ وہ داعش ہے اور وہ ریلیجیس ملٹیسزم ہے اور وہ جہادی موومنٹس ہیں.
جی ہاں, اور کیونکہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے, 16 سال ہو گئے ہیں اور ایک امریکہ میں نئی انتظامیہ بھی آ گئی ہے, لہٰذا کچھ وقت لگ رہا ہے اسے قبل کہ وہ اپنی افغان پالیسی کو وضع کریں. لیکن ہم یہاں اپنا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کارنیل یونیورسٹی میں پبلک پالیسی کے پروفیسر رضا رومی کا, جبکہ پاکستان میں تھے سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف. آپ لوگ بے شک اگلے 15 منٹ تک اگر اس پر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے, ان کے ساتھ ہوں گے ڈین فیکلٹی آف ایڈوکیشن اینڈ سوشل سائنسز زابس میں ڈاکٹر ریاض احمد شیخ, اور آگے چل کر ہم سول سوسائٹی میں کوشاں طاہرہ عبداللہ کو بھی لیں گے. لیکن محمود اشرف, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا میاں نواز شریف کے خلاف. بنیادی طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ 62 اور 63 جو ہیں شکیں اس میں آئین کی, اس کے تحت ان کو نااہل قرار دیا گیا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی خاص بڑی بنیاد پر ان کو نااہل نہیں قرار دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے؟
شکریہ نفیسہ. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جو ہمارا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کو 62 اور 63 میں نااہل قرار دے گی, لیکن اس کے بعد جو کیسز ہیں ریفرنسز وہ نیب کو بھیجنے کی ہدایت کرے گی. 62 اور 63 میں یہ بات تھی کہ اگر ان کا نان سیگیشیس اور رائٹیس یا صادق اور امین ہونا किसी भी जगह पर साबित हो जाए तो फिर उनको ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन देती। तमाम जितनी भी एविडेंस कलेक्ट हुई या इन्होंने अपने जो भी स्टैंड लिए थे उसके जवाब में जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए या शहादत दी, तो उसमें ये शहादत एक इतनी क्रेडिबल थी कि जिसमें इन्होंने ये खुद तस्लीम किया कि बेटे की कंपनी है जिसमें बाप जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसकी इतनी स्टाइपेंड है, और अब उसने वसूल करना या ना करना तो उनके अपना एक इंटरनल अरेंजमेंट है, लेकिन ये एसेट उसका बन जाता है। जब इसका ये वाला एसेट सामने आया और उसके जवाब में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी को बेस बनाया और बाकी जो चीजें हैं उनके जिसमें के सजा भी हो सकती है और उसमें शहादत का कलमबंद किया जाना जरूरी था इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए, उन तमाम चीजों को कैटेगराइज करके और डायरेक्शन दे दी कि इसको नैब को भेजा जाए और नैब जो है उसको अपने जो कानून है या अपना प्रोसीजर है उसके मुताबिक उस पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद रेफरेंस जो है वो अदालत में भेजेगी।
ये बताइए कि अभी जो ताज़ा इतला है वो ये कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरियाँ नैब करेगा। अब आप क्या देखते हैं, अगर शहबाज शरीफ को 45 दिन के बाद बतौर वज़ीर आज़म ओहदा लेना है और अगर 62 और 63 उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए तो क्या वो भी नाअहल करार दिए जा सकते हैं?
जी देखिए, पहले तो ये बात है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत चली गई है तो नैब पाबंद है कि वो उसके मुताबिक इंक्वायरी इनिशिएट करे, और इंक्वायरी की इनिशिएशन से इंक्वायरी को शुरू करने से कोई बंदा नाअहल नहीं हो जाता जब तक के उसके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो जाती और उसको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ के खिलाफ और जो उसके कोई मामला हो सकते हैं जब ये नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेगा तो उसमें पहले तो हमें ये पता चला है कि एसेट्स का जो कॉलम है वही मिस कर दिया जाएगा या मिस कर दिया गया है। अगर एसेट्स का कॉलम होगा और उसमें कोई वो जो चीज है वो जब दाखिल लिखेगा या किसी से अवॉइड करेगा छुपाएगा तो फिर उस पर जो मामला हो सकते हैं वो तो है नॉमिनेशन पेपर की हद तक, लेकिन 62-63 का डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है कि एक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसीडिंग की और बाकायदा तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट किया, इसी तरह ही एक प्रोसीडिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन क्योंकि इलेक्शन में है वो प्रोसेस में इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ही मामला होगा तक के उसको नैब से इंक्वायरी होकर उसके खिलाफ रेफरेंस से चला जाता और सजा नहीं होती।
अच्छा, आप हमारे साथ रहें। हम कराची से सियासी तज्ज़िया कार डॉक्टर रियाज अहमद शाह को लेते हैं, शेख को लेते हैं। डॉक्टर रियाज, ये बताएं कि बहुत सारी नुक्ताचीनी भी हुई है इस फैसले की और आज भी आसमा जहांगीर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस हवाले से। कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ को हटाने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ काफ़ी वाज़े नज़र आता है। आप क्या राय रखते हैं?
जी, सबसे पहले तो देखिए ना कि जब से गवर्नमेंट बनी और 2013 के धरने, उसके बाद ताहिर कादरी साहब का लाया जाना और ये सब कुछ जो था, ये तो एक साहब बात बता रहा था ना कि हुकूमत के खिलाफ कोई जो बेचैनी है और ख़ास तौर पे जो वो है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा मैंडेट है कि चीज़ें की जा सकती हैं, तो ये तो शुरू से था। अब दूसरा ये इशू ये है कि ये जिस किस्म का ये केस बनाया गया, अब आप देखिए जी पनामा का जो केस है हमारे सामने, ये तो उसको गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसको वापस कर दिया, तो एकदम उसके अंदर से क्या निकला है, ये दूसरा इशू है। और तीसरा इशू ये है कि ये जो GIT को मैंडेट दिया गया था तो उसके अंदर ये अकामा और ये चीज़ें कहाँ से शामिल थी, और इसका एक जो पहलू वो ये है कि जी चले जी GIT ने दी तो अगर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी थी नैब के थ्रू या जितने दूसरे इदारे थे तो अल्टीमेटली उनको कुछ टाइम लगना था, तो टाइम लगने का मतलब ये था कि आप उनको नायल नहीं करार दे सकते थे जब तक कि जिस तरह भी आपके दूसरे कॉलर ने कहा कि जी जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, तो लगता है ऐसा है कि कहीं पर बेचैनी थी कि जी जितनी जल्दी हो मुंतखब वज़ीर आज़म से जान छुड़ाई जाए।
دلچسپ، ہم عوامی رائے بھی سننا چاہتے ہیں اس موضوع پر۔ کشمیر سے شوکت علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب، بات کیجیے شوکت علی۔ اچھا، غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور کوہاٹ سے راج محمد۔ جی جی، اور ہمیں تین لوگوں نے کال کیا تھا، وہ ہولڈ پہ تھے۔ اور میاں والی سے ریاض۔ ہماری، جی جی جی، بات کیجیے۔
ہیلو،
جی جی، بات کیجیے۔ نام بتائیں اور نام بتائیں۔ اچھا جی 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 جی، بات کیجیے۔
فرما، میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو حساب وہ کتاب کا دور آ گیا، یہاں تقریباً دو سال ہو گئے نواز شریف صاحب نے 1.25 کروڑ روپئے تفصیلی سخیل میں سخیل دور کے دوران ڈیموں کی تعمیر کے لیے تعمیر پر خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ تقریباً 2 سال 10 سال مکمل ہو گئے ڈیموں کی تعمیر کے لیے جو 1.25 کروڑ روپئے دیے گئے تھے، ابھی تک نہ کوئی ڈیم بن سکا ہے نہ کوئی ڈیم زیر تعمیر ہے۔ وہ پیسے کن کے بینک اکاؤنٹس میں چلے گئے؟ نواز شریف کو چاہیے صاحب کو چاہیے تھا کہ دوبارہ تفصیلی سخیل کا دورہ کرے، لیکن آج تک تو ہم نے دوبارہ پہ نہیں دیکھا۔
اچھا،
یہاں تک کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹرین کی تعمیر کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے وہ ان کا پتہ چلایا جا سکے۔
شکریہ۔ سردار محمد ارشاد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے۔ جی بات کیجیے۔ وعلیکم السلام۔
ضیاء الحق صاحب کے دور میں میاں صاحب پنجاب کے ضلع تھے، تو جب وردی میں پنجاب اسمبلی میں میاں صاحب ضیاء الحق صاحب گئے تھے تو انہوں نے اسمبلی والوں کو بولا تھا گارڈ آفان اور پیش کروانا، تو جب ضیاء الحق آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ڈکٹیٹر ہے۔ تو ان کے دور حکومت میں جی خارجہ پالیسی تھی، خارجہ پالیسی ریل سیریز کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا 10 سال کا معاہدہ نہیں ہے، 5 سال کا معاہدہ۔ پہلے کہتے ہیں کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اپنی جانب کیا ہے۔
کشمیر سے ہمیں رخسار نے کال کیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔
سلام، میرا سوال ہے اپنا صاحب سے، ایک بات یہ ہے میں کبھی کار کرے گی اگر خدا نہ خاصہ وہ نواز شریف صاحب سر پہ الزام نہیں لگتا یا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتے ہیں اس طرح، تو اب اوپر تو سپریم کورٹ کا جج بیٹھے جو فریق ہے یا جو فیصلہ کریں گے، تو دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے جو اوپر جج صاحب ڈیل کریں گے؟ اور اگر وہ خدا نہ خاصہ اپنا نائب ان کو بے قصور قرار دیتی ہے تو پھر تو اوپر وہ جج بیٹھے ہوئے ہیں جو ان نے فیصلہ دیا ہوا ہے۔
شکریہ آپ کی کال کرنے کا محمود اشرف۔ کیونکہ ہم ایک اور موضوع جو اس کے ساتھ منسلک ہیں لیکن ذرا سا مختلف ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا آپ بتائیے، ہماری جو قانون سازوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت تنگ بنیادوں پر فیصلہ دیا گیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف، بلکہ ڈان کا ایک ایڈیٹوریل بھی آیا تھا کہ فل بینچ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ کچھ کالرز نے بھی اعتراض کیا ہے جس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے جی، یہ جو فیصلہ دیا گیا یہ 5 رکنی بینچ تھا، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتی کہ فل کورٹ بیٹھ کے کوئی فیصلہ دے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک مخصوص ایک پرپز کے لیے تھا، جس میں پٹیشن فائل ہوئی پہلے اس پٹیشن پہ اعتراض لگا صرف اس کے پروسیجرل جو ڈیفیکٹس ہیں وہ دور کرنے کے لیے۔ جب وہ پٹیشن پیش ہوئی تو چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ جتنے مرضی ججز صاحبان پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دے۔ انہوں نے 5 ججز کا بینچ تشکیل دیا جس کے اس وقت کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ، اور اس بینچ نے اپنا پورا ٹرائل کر کے اور پورا موقع دیا، اور موقع دے کے میں نے پھر عرض کیا ہے کہ انہوں نے پہلے جب جو مکمل پروسیڈنگ ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اور کوئی شاہد نہیں ہے، اس کے باوجود پھر انہیں موقع دیا گیا کہ آپ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور جی آئی ٹی کو اپنا جو موقف ہے اس کے متعلق ساری شہادتیں یہ پیش کریں اور ساری باتیں بتائیں، اور جی آئی ٹی کو یہ اختیار تھا کہ وہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرے اور بھی کوئی اگر ثبوت ان کو مل سکتا ہے تو وہ لے۔ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسے پہلے کیا کہ کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ کون سی شہادت ایسی ہے جو ایسی مکمل شہادت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم किसी को सुना दे सकते हैं या किसी को गुनाहगार डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक जो नवाज शरीफ साहब बेटे की कंपनी वाला मामला था वो इस तरह था कि जिस पर बिल्कुल शफाफ था कि जिस पर उन्होंने खुद भी तस्लीम किया
जी हाँ। लेकिन महमूद अशरफ, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो एक तनाजर में हो रहा है, और आप भी जानते हैं कि कहा यह जाता है कि किसी भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। बाहर कैफ, क्योंकि ये मामला आज ख़त्म नहीं हो सकता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। हम इसके साथ मुंसलिक एक मामले की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, और पीटीआई को अब सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ के जाने के बाद इमरान खान नए वज़ीर आज़म बनेंगे। इस सिलसिले में कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पीटीआई से निकली हुई आयशा गुलेलाई ने की, और उन्होंने जो बातें की हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इस पर हम इस्लामाबाद चलते हैं जहां से हमें ख़वातीन के हुकूक के लिए कोशां ताहिरा अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया है। ताहिरा अब्दुल्ला, माजरत आपको हमने कम वक्त दिया, लेकिन ये बताइए क्या आप देखती हैं कि ख़वातीन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं सियासी पार्टियों के हाथों, या एक आज़ाद ख़ातून की हैसियत से आयशा ने अपना बयान दिया?
बहुत शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से सलाम। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। इसका जवाब देने से पहले मैं एक ज़ाती वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना पार्लियामान में इस वक्त जो पार्टियाँ हैं, किसी के साथ मेरी सियासी वाबस्तगी नहीं है। तो ये तो मैं पहले कह दूँ, क्योंकि गैर जानबदारी से बात करूँगी, अपने आप को हल्फ देकर के मैं ईमानदारी से बात करूंगी। दूसरी चीज ये कि मैं अपनी जाती हैसियत में जिनसी हरासा का जो कानून है उसमें मुलविस रही हूँ, उसकी ड्राफ्टिंग में, उसकी मुशावरत में, और उसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस उस वक्त जब ये बन रहा था, तो मोहतरमा यास्मीन रहमान MNA पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा शरी रहमान साहिबा जो कि वजीर थी उस वक्त इंफॉर्मेशन की और वुमेन्स डेवलपमेंट की मरकजी हुकूमत में, ये मैं 2008-09-10 की बात कर रही हूँ। तो ये जो कानून बना था जिनसी हरासा के खिलाफ 2010 में, उसमें मैं भी शामिल हाल रही हूँ, मुझे फख्र है इस बात का, और मैं सख्ती से कारबंद हूँ कि कोई मर्द या कोई औरत एक दूसरे के साथ जिनसी हरासा नहीं करेगा, चाहे काम की जगह पे या पब्लिक में या प्राइवेट में, घर के अंदर कहीं भी जिनसी हरासा औरतों को नहीं करना। ये एक जुर्म है और ये गैर इखलाकी है और गैर इंसानी है और ये बहुत बुरी बात है। इस वजाहत के साथ मैं आती हूँ आयशा गुलेलाई साहिबा के सिलसिले में। अगर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने तमाम तर टेलीविजन के इंटरव्यूज को इस तरह शुरू करती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, और फिर आप कहती हैं कि मैं 19 बरस की थी कि जब मुझे टिकट मिला और मैं MNA बनी, और आप असल में पाकिस्तान का जो कानून है 25 साल से पहले तो कोई बन ही नहीं सकता, वरना तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितने साल पहले बन चुके होते, वो 25 बरस के नहीं थे। आप जानती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन के कानून क्या हैं। अच्छा, फिर आप बार बार कह रही हैं कि 2013 में मुझे बेहुदा मैसेजेस और जिनसी हरासा के मैसेजेस SMS के जरिए ब्लैकबेरी टेलीफोन से आ रहे थे खान साहब की तरफ से। अब मैं यहाँ खान साहब की तर्जुमान नहीं बैठी हूँ, उनका दिफा करने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तजादात बयानात में तजादात की बात करना चाहती हूँ। आप अगर पख्तून खातून अपने आप को कहती हैं, अगर फाटा की खातून कहती हैं, अगर रस्म रिवाज की कारबंद कहती हैं, अगर पख्तून वाली की कप्पे कारबंद कहती हैं, तो फिर 4 साल और 2 महीने आप बैठी रही वो तमाम के तमाम बेहुदा और गलत किस्म के जिनसी हरासा के पैगाम आपकी ब्लैकबेरी में बैठे रहे, वो क्या अंडे बच्चे दे रहे थे, अचार डल रहा था उनका, आपने क्यों नहीं, क्या वजह पेश आई? मैं पूछती हूँ کہ جنسی ہراساں تو کسی وقت بھی جرم ہوتا ہے, وہ غلط چیز ہوتی ہے, وہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہوتا ہے, ہر طریقے سے غلط ہوتا ہے. 4 سال اور 2 مہینے آپ لے کر پھیری رہی ہیں اپنے ٹیلی فون میں, اور آج آپ اپنے والد کے ساتھ ملنے گئیں اور آپ نے NA1 کا ٹکٹ مانگا اور آپ کو انکار ہو گیا. 2 وجوہات کی بنا پر انکار ہو گیا. نمبر 1 کہ ابھی 10 مہینے باقی ہیں تو ابھی بہت جلدی ہے. نمبر 2 کہ یہ ایک خان صاحب نے اکیلا نہیں اس کا فیصلہ کرنا, یہ پوری ان کی پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی تے پاکستان تحریک انصاف, اور جب وقت قریب آئے گا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو کون سا ٹکٹ دینا ہے. نمبر 3 آپ ایک بہت نوجوان خاتون ہیں اور آپ اس وقت ریزرو سیٹس پر مخصوص عورتوں کے لیے جو نشستیں ہیں ان پر آئی ہوئی ہیں. NA1 ایک بہت خاص ٹکٹ ہے جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, خان عبدالولی خان صاحب, اسفندیار والی خان صاحب, نسیم والی خان صاحبہ, بلور خاندان کے لوگ, یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی, میں اب جانا نہیں چاہتی وہاں. تو یہ ایک بہت خاص نشست ہے, یہ خاص, یہ میں بھی عمران خان بھی وہاں سے لڑ چکے ہیں اور جیت چکے ہیں, یا پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہوا وہاں پہ. اب یہ کہہ رہی ہے کہ میرا امین مقام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا, کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کوئی رابطہ نہیں تھا. یہ بات طے ہو چکی ہے.
یہ طاہرہ عبداللہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عائشہ گلالائی سچ نہیں بول رہی تھیں, لیکن یہی سوال میں ڈاکٹر ریاض احمد شیخ سے کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر شیخ, سول سوسائٹی کے نمائندہ کی حیثیت سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ملک میں ایسے لوگ ہیں, خاص طور پہ خواتین کے گروپس, جو سمجھتے ہیں کہ عائشہ گلالائی سچ بول رہی تھیں؟
دیکھیں, یہ تو ایک دوسری ڈیبیٹ ہے کہ اس کا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, اور جو کانسیکوینسز طاہرہ آپا بتا رہی ہیں, ایشو یہ ہے کہ ایک ایلیگیشن آیا ہے اور اس ایلیگیشن کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بہت اچھا ہوا ہے کہ جی پارلیمانی پارٹیز کے اندر یہ ڈیبیٹ آئی, کہ جی کیونکہ اس میں 2 MNAs انوالو ہیں تو بہتر ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے تھرو اس پر بات چیت کی جائے, اس پر ڈیبیٹ کی جائے. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما اور دوسری چیزیں بھی ہو رہی تھی, تب بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کو پارلیمان کے تھرو ہونا چاہیے تھا, تو کیوں نہ اس کو پارلیمان کے تھرو کر لیا جائے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان کے تھرو ہو تو بالکل ہونا چاہیے. اگر عائشہ کی کوئی باتیں درست نہیں, مثلاً آج ہم سن رہے تھے کہ جی ان کا کوئی آدمی پیش ہو گیا, اس نے کہا کہ جی 72 لاکھ لیے, اتنے لیے, تو بھائی اگر یہ باتیں آپ کو پہلے سے پتا تھی تو عمران خان تو نعرہ ہی لگاتے رہے پچھلے 5 سال سے کہ کرپشن ختم کریں گے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے یہ لوگ کہاں تھے جو عائشہ کی یہ سارے کرتوت دیکھ رہے تھے, بقول ان کے جی عائشہ کرپشن کر رہی تھی, تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ تو یہ میرے خیال ہے کافی لمبی ڈبیٹ ہے. اس ڈبیٹ کا حل یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور یہ کہہ دینا کہ جی خان صاحب کسی انویسٹیگیشن کے آگے پیش نہیں ہوں گے, تو بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ تو پرائم منسٹر کو لے آئے وہاں پیش کرنے کے لیے, اور جب آپ کی باری ہے آپ کہہ دیں کہ جی میں بالا تر ہوں سب سے. اگر بالا تر ہیں تو الٹیمیٹلی یہ پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ جنگل کا قانون چلے گا یا ملک کا قانون چلے گا. یہ تو میرے خیال میں ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے.
جی ہاں, آپ دونوں نے بہت اچھے نقطے, طاہرہ عبداللہ, کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا, آپ دونوں نے بہت اچھے نقطے اٹھائے, اور یہ بحث ابھی جاری ہے پاکستان کے اندر اور یہاں وائس آف امریکہ میں. لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سول سوسائٹی کے نمائندے طاہرہ عبداللہ اور ڈاکٹر ریاض احمد شیخ کا. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 KHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں کل اعلان کیا کہ وہ امریکہ کے اندر قانونی امیگریشن کو اس وقت روکیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے یہ موضوع اس لیے بھی لیا کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے آگے اب بڑے شرائط رکھے جائیں گے, اور اس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ امیگریشن پر بڑا اثر پڑے گا. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید نے, جبکہ آگے چل کر ہمارے ساتھ ہوں گی ڈیموکریٹک پارٹی کی ڈیپیوٹی کاؤنٹی کی چیئرپرسن سروت حسین, جو ٹیکسس میں ہوتی ہیں. طلعت رشید, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ, بہت بہت تھینک یو.
تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس کم وقت ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اب وہی لوگ امریکہ کے اندر آ سکیں گے جو انگریزی بول سکیں اور جن کے اندر خاص سکلز ہوں یا صلاحیتیں ہوں، ایسے میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ خدشہ ہے آپ کو کہ جو لوگ یہاں آتے تھے خاص طور پہ زراعت کے شعبے میں کام کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کی جو زراعت کا شعبہ ہے وہ انہی لوگوں کی بنیاد پر چلتا ہے جن کے پاس کوئی خاص سکلز نہیں ہیں، کوئی خاص مہارت نہیں ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ زراعت کو اس کی وجہ سے نقصان پڑ سکتا ہے؟
بے نقصان تو ہوگا، اتنا نہیں ہوگا جتنا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں نا اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. لانگ ٹرم یہ ہے کہ آج کل جو لوگ آ رہے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملیز، تو ان میں سے 10 یا 12 میں سے ایک آدمی ہے جو اسکلڈ ہوتا ہے، باقی انسکلڈ ہوتے ہیں، تو وہ امریکہ پہ کافی برڈن پڑ رہا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 1990 سے بھی یہ ایشو شروع ہوا تھا، اور آسٹریلیا اور کینیڈا ان میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے اسکلڈ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکلڈ ہوں. زراعت کا شعبہ یہاں بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہی ہوگا چونکہ جب آدمی کو ضرورت پڑے گی تو ظاہر ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ جو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے. لیکن جہاں تک زراعت کا شعبہ بھی ہے، آئی تھنک وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیمپریری ویزا ان کو دے دیں گے، ٹھیک ہے جی آپ ایسے ٹیمپریری ورکر کچھ پیریڈ کے لیے آئیں، اس کے بعد آپ لوگ چلے جائیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آ کے کسی نے ایکسٹینڈیڈ فیملی کو اسپانسر کر دیا اور یہاں آ کے وہ لوگ یا لیگلی آگے آئے، یہ ان کا مین مقصد یہی ہے. اور دوسری بات دیکھیں نا، ہو یہ رہا ہے کہ اس ایون لیگل امیگریشن کی وجہ سے سب کہتے ہیں کہ امریکہ کا اسٹینڈرڈ ڈاؤن جا رہا ہے، ایجوکیشن میں لوگ کم ہیں، یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی والے ان کے پاس اتنی اسکلز نہیں ہوتی اور وہ یا تو فیکٹری جاب کرتے ہیں، دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانمی آف دی یو ایس، یا جو جس کی وجہ سے یو ایس میں لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے یا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے.
طلعت رشید صرف 2 منٹ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ سروت حسین ہمارے ساتھ ہیں، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کاؤنٹی کی ڈیپیوٹی چیئر پرسن ہیں، ٹیکسس میں ہوتی ہیں. سروت صاحبہ، ذرا سا اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پالیسیاں ابھی مرتب کی ہیں اور ابھی طے کی ہیں کہ کانگریس کے آگے یہ بل آئے گا کہ امیگریشن کو لمٹ کیا جائے، یعنی کہ صرف وہ لوگ امریکہ میں آئیں جو انگریزی بولتے ہوں اور خاص سکلز جانتے ہوں، اس کے کیا اثرات دیکھتی ہیں آپ؟
دیکھیں جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ تو جب سے وہ اپنا الیکشن لڑ رہے تھے تب سے ان کی یہی ایک بات تھی، امیگریشن 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 کو روکنا ہے. کبھی بارڈر والز کی بات کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی بات کرتے ہیں. یہ اتنے شیکی گراؤنڈز پر ان کی یہ لیجسلیشن کا جو بل سائن کرنے اور جو انیشیٹ انہوں نے کیا ہے ٹو ری ڈسٹرکٹ اینڈ ری شیپ لیگل امیگریشن، یہ اتنے شیکی گراؤنڈز پر ہے کہ کوئی سینس ہی نہیں بناتا. امریکہ ایسی جگہ ہے جہاں یہاں کے لوگ خود اسکلڈ ورک انسکلڈ ورک نہیں کرنا چاہتے. کچھ سال پہلے جب بش آئے تھے تب بھی امیگریشن کا، خصوصاً ساؤتھ میں ہمارے پاس بہت بارڈر کراسنگز وغیرہ سے بھی آ جاتے ہیں میکسیکنز وغیرہ، تو ٹرکس میں بھر بھر کر، بسوں میں بھر بھر کر ہزاروں لوگوں کو ایک ایک رات میں انہوں نے یہاں سے ڈپورٹ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے آج تک ہمارے پاس لیبر نہیں ملتی. کہاں ہیں وہ سارے امریکنز؟ کیوں نہیں نکل کے پھر یہ جابز کر رہے؟ لو اسکلڈ لو ویجز ورکرز امریکنز کرنا ہی نہیں چاہتے وہ کام. اب رہا ان کو روکنے کا اور ان کے اوپر پابندی اور زیادہ لگانے کا. کس اکانومی کی یہ بات کر رہے ہیں؟ اکانومی ان کے نہیں آنے سے بہت ہرٹ ہو رہی ہے.
طلعت رشید، جانے سے پہلے صرف اس پر تبصرہ کریں کہ کیونکہ ابھی تک یہ بل ظاہر ہے پیش ہونا ہے، لیکن ریپبلکنز بھی اس وقت اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کوئی چانس ہے کہ یہ کانگریس میں پاس ہوگا؟
ایکچولی دیکھیں نا، امریکن خود لوگ جو یہاں پہ ہیں نا وہ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا برڈن بن رہے ہیں بجائے کہ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانومی. اب یہ بل اس میں دیکھیں نا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں
कार्डन और जो प्रोड्यू जो है वो उसकी 100% फेवर कर रहे हैं और वही इस बिल को आगे ला रहे हैं। उन्होंने शुरू में कहा था और डोनाल्ड ट्रंप की वाकई ये पॉलिसी थी शुरू से ही कि इमिग्रेशन जो है इसको रिफॉर्म किया जाए, आज तक रिफॉर्म नहीं हुई। अब अमित सब कहते हैं जी कि वो ये हो रहा है वो, जब ओबामा आए तो उन्होंने कितने मिलियन लोगों को डिपोर्ट किया था, इसी वजह से किया था कि उसमें लीगल भी थे उसमें और उसमें जो है बॉर्डर क्रॉसिंग भी होती थी और ये सब चीजें जो है अच्छे की ये टाइम आ चुका है कि यहाँ पे रिफॉर्म होनी चाहिए। मैं इसकी 100% फेवर में हूँ कि इसको कर्व किया जाए और इनमें खाली जो फिल्टर होकर लोग आते हैं उनको आने दिया जाए। रखें
जी जी, आपकी शिरकत का शुक्रिया क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको जाना है, बहुत शुक्रिया। सरवत साहब ये बताइए, कहा ये जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेस को बढ़ाने के लिए यानी वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया ज़्यादातर सफ़ेद फार्म ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि कोई कह सकता है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक मनफी रवैया रखते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पोल्स में ट्रंप की इस वक्त स्टैंडिंग काफ़ी घट गई है। आपके ख्याल में इस तरह की पॉलिसियां मुरतब करके वो अपनी मकबूलियत बढ़ा सकते हैं?
एक इलेक्शंस का वक्त और था जब ये लोगों को भड़का भड़का के और लोग उनकी किसी भी बात पे यकीन कर रहे थे, अब उनका बेस खुद उनकी पार्टी खुद इन चीज़ों के खिलाफ जा रही है। क्यों जा रही है इसके खिलाफ? ना वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं और मैं नहीं समझती उनमें बहुत सों के पास इतनी अकल भी है सोचने के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उन पर प्रेशर डाल रही है कि ये नहीं हो सकता इसको ना करो, अंडर दैट प्रेशर ये लोग उसको पास नहीं होने देंगे। एक चीज जो सेंस बनाती है करो दुनिया में अपनी अपने मुल्क में, अगर ये कह रहे अनस्किल्ड अनएजुकेटेड हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फला फला यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो मुझे ऐसा तो लगता है कि ये ज्यादातर यूरोप में जो हो रहा है ना वो बातें यहाँ पे कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं और क्या इनको करना चाहिए। ना ये किसी से राय लेते हैं ना मशवरा लेते हैं, उठ के सुबह में एक ट्वीट कर देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके ऊपर सब भड़क उठते हैं, लेकिन ये पैस नहीं होने का, क्योंकि जो चीज कोई सेंस नहीं बनाती जो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड ही नहीं है ना, कि रहा बॉर्डर्स का, हम तो रहते ही बॉर्डर्स पर हैं, टेक्सास में साउथ टेक्सास में चारों तरफ हमारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है। लोग जो आ रहे हैं ना, कभी आप उस बॉर्डर पे जाके खड़ी होके देखें वो कौन लोग हैं, कौन अपने खानदान अपनी जमीन अपना हर चीज छोड़कर कहीं और जाएगा जिस जगह की उसको जबान भी नहीं आती।
सुनने में ये आ रहा है कि इस वक्त कांग्रेस ने दीवार बनाने के लिए रकम मंजूर कर दी है, आप देखेंगी कि देख रही हैं कि कोई बॉर्डर बनेगा मेक्सिको के साथ?
ये तो देखा जाएगा, क्योंकि वो बॉर्डर्स पे जिन लोगों की जमीनात हैं अमेरिकन्स की, ये उसको क्रॉस करके उसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो वो इस वक्त काफी उन्होंने हंगामा उठाया हुआ है यहाँ पर। दूसरी चीज साउथ टेक्सास में इवन अमेरिकन्स, हालांकि टेक्सास जो है रेड स्टेट है, मगर अमेरिकन्स भी बहुत सारे इस वॉल के खिलाफ हैं। ये कब बनेगी, कब कंप्लीट होगी, जब तक ट्रंप रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, ये सारे सवाल आते हैं हमारे सामने। अब अल्लाह को पता है क्या होने वाले, लेकिन वो बॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने का।
हाँ जी हाँ, क्योंकि आप सही कह रही हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ तहकीकात हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की मदद के साथ ये इलेक्शन हाँ जीता था और हम जानते हैं कि ये मामलात अब FBI के हवाले आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि इसका सरकार पर और उनकी हुकूमत पर क्या असर पड़ता है।
कल तक वो रूस के उसमें थे और आज वो रूस के खिलाफ हो गए और फिर साहब कहते हैं ये तो मैं अंडर प्रेशर कर रहा हूँ साइन ये बिल
जी।
तो
हाँ,
ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कभी इनका दिमाग काम करता है कुछ समझ नहीं आता।
जी हाँ, इस तरह के हालात तो कभी पहले नहीं थे अमेरिका में, लेकिन बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक सरवत हुसैन और उनके साथ है रिपब्लिकन पार्टी से मुंसलिक तलत रशीद। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे कॉर्नेलियस टेनर, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।